خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیادہ درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 20، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 12 دن پورے ہوئے، آج 13ویں شب شروع ہو چکی ہے. حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ دعا میں جلدی کیسے ہوتی ہے، آپ اس بارے میں بتا دیں کہ دعا میں جو جلدی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ اس حوالے سے بتا دیں.
مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ خدا تعالی 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، رشتہ توڑنے کی بات چاہے، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی. ہاں یہ ساتھ میں اس کی تعریف بھی آ گئی ہے، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی. مزید لکھا ہے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ بابرکت والا مہینہ رمضان مبارک آتا ہے اور اس میں لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، راتوں کو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بابا میرے ان بھائیوں کے لیے سوال ہیں جو راتوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں، راتوں کو محلے میں بیٹھا کے شور کرتے ہیں، شرعی ان کے لیے کچھ آپ بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی.
سبحان اللہ، بے شک ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، ماہ عبادت ہے نہ کہ ماہ کھیل کود. لوگ کھیل کود کرتے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، میں اپنا بچپن میں بھی یہی ہوتا تھا گلیوں میں. اب وہ چند گیم اب نہیں کھیلتے ہوں گے، پہلے وہ لنگڑی کھیلتے تھے، ایک ٹانگ سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے تھے، اور ہجاری کھیلتے تھے، کوئی پٹے وغیرہ بھرا کر اس طرح کھیلتے تھے، شور مچاتے تھے، تاش کھیلتے تھے، شطرنج کھیلتے تھے، لوڈو کھیلتے تھے، اور بعض گیموں میں بڑا شور ہوتا تھا. پھر جوان تھوڑا ہوا میں سنبھلا تو پتا چلا کہ کرکٹ بھی کھیل رہے اور بتیاں جلاتے ہیں اور روڈ پہ گلیوں میں کرکٹ، ہو ہو سکسر فور. یہ ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ رمضان شریف کی قدر نہیں ہے، اور اب تو خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. میرے کو تو یوں تھا کہ اب شاید شور کم ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا نے بہت سو کو مصروف کر دیا ہوگا، اس میں شور کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں تنہائی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر اکیلا اکیلا ہنس رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال کھیلنے والے بھی اب کھیلتے ہوں گے نا، یہ بھی تو یہ بتا رہے ہیں سہی بھائی، میں ان کا بچار ہوں گا دل جلا ہوگا. تو یہ کہ ہم تو کبھی کبھی سمجھاتے ہیں، کئی بار سمجھا ہے کہ یہ نہ کھیلا کر. اس طرح ایک کھلاڑی جو ہماری سنتے تھوڑی ہیں، یہ اگر سنتے ہوتے تو کھیلتے ہی گائے کو. بہرحال یہ کہ یہ جو کرتے غلط کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، بلکہ بھلا دیتے ہوں گے. یہ سکسر کر کے زور شور اٹھتا ہوگا تو کوئی بیچارہ اپنے گھر میں نوافل پڑھتا ہوگا، تراوی پڑھتا ہوگا تو بھول جاتا ہوگا رکعتیں وغیرہ، کون سی رکعت تھی، ایک دم شور اٹھتا ہوگا. تلاوت کرنے والا بھی بیچارہ تکلیف میں آ جاتا ہوگا. پھر بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے، پھر سوتے نہیں ہوں گے، ماں باپ کو پریشان. وہ مریض پڑے ہوتے ہیں گھروں میں بےچارے، بس تو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، پھر بھی نیند مشکل جاتی ہے، بڑی مشکل سے آنکھ لگی، فور سکسر کر کے شور مچا اور گئے کام سے. میں تو نعت شریف کی محفلیں سجاتے ہیں گلیوں میں، ان کو بھی سمجھاتا ہوں آج سے نہیں برسوں سے، یار مطلب گھر میں مریض ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اجازت تم نے لے بھی لی تو ایک دن کے بچے سے تو نہیں لی نا یار، وہ بھی تو چونک کے جاگ کے روئے گا نا، آپ کے ایکو ساؤنڈ پر کلام زوردار سنے گا، نعرہ لگے گا، جو کچھ ہوتا ہے وہ. تو میں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ مسجد میں محفل نعت کرنی ہے، مسجد میں، مسجد کے مائک گلی میں باہر نہیں ہونے چاہیے، میں سمجھاتا رہتا ہوں. یا کرنا ہے تو میدان میں کرو جہاں کوئی آبادی نہ ہو، تو وہاں ذرا نہیں جائیں گے، یہ باہر ہی کریں گے. اور ان میں بچوں لڑکے بالے ہوتے ہیں، انجمن بناتے ہیں، تنظیم بناتے ہیں، بےچارے نعت خوانیاں کرتے ہیں. نعت خوانی اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جبکہ وہ نعت عین شریعت کے مطابق وہ اخلاص سے پڑھی جائے، کوئی پائی پیسے کا اس میں لالچ اور حب جا اور کوئی بھی اس طرح کی مطلب یعنی کہ وہ بیماریاں اس میں نہ ہو. نعت خوانی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے الحمدللہ، اللہ ہم کو نصیب کرے. لیکن اس میں اب بڑی یعنی کہ برائیاں لوگوں نے شامل کر دی ہیں، اور اس دن میں ایک ہی ہے کہ رات کو دو دو تین تین بجے تک لگے ہوتے ہیں. تو اس طرح پڑوس والوں کو جن کو صبح کام دھندا جانا ہے، کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کسی کو صبح جلدی مدرسے جانا ہے، وہ سب پریشان. مطلب ایسا نہ کیا جائے. نعت خوان کو چاہیے وہ پوچھ لے کتنے بجے ختم ہوگا، تو بھائی اتنے بجے، بھائی میں تو نہیں آ سکتا. وہ اگر اس طرح کرتا ہے نہ میں 11 بجے پڑھ کر چلا جاؤں گا، 11 بجے اگر باری آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بغیر پڑھے چلا جاؤں گا. خود کیوں ملوث ہوتا ہے، بلکہ ایسی محفلوں کی رونق بھی نہ بنائی جائے جس سے حقوق عامہ تلف ہوتے ہوں اور لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں، پبلک کو پریشانی ہوتی ہو. ایسی محفل میں جانا نہیں چاہیے، برا بہت لگتا ہوگا. آدھی روٹی کم کھائیں، دو روٹی زیادہ مت کھانا، مہنگائی کا دور ہے، آدھی روٹی کم کھائیں، ہماری بچت ہو جائے گی. غصے میں بھوک مرتی ہے نا، بھوک کھلتی تھوڑی ہے. یہ میں سمجھاتا رہتا ہوں، میں میرا ذاتی کیا مفاد ہے اس میں، آپ جو بھی سوچے گا میرے کیا ملتا ہے اس میں، کوئی پیسہ تھوڑا. میں تو الٹا نفرتیں مول لے رہا ہوں گے، کچھ لوگ میرے مخالف ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کیا بولتا ہے، لیکن جو سمجھدار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے. ہم سب کو سمجھاتے ہیں، اپنوں کو بھی سمجھاتے ہیں. دعوت اسلامی والے بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. ہم لوگوں کو آرام دینے کے لیے، دنیا اور آخرت کی راحتیں ہم سبھی کو ملے، اس کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا ایک سوال ہے، مسواک لگانا جائز ہے روزے کی حالات میں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کوئی جائز ہے، کوئی مکروہ سمجھتے ہیں، کوئی لوگ روزہ خون منہ میں خون آئے گا تو روزہ ٹوٹے گا. یہاں ہمیں کوئی اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوا، لہذا میں آج سے یہی سوال ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسواک روزے کے حالات میں کرنا جائز تھا یا نہیں؟
ماشاءاللہ گلگت سے ہی ہمارے صحیح بھائی سوال کر رہے ہیں، محبت ہے ان لوگوں کو روزوں سے، تو ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں. مسواک جس طرح روزوں کے علاوہ سنت ہے، اسی طرح روزوں میں بھی سنت ہے. اب کسی کو خون آتا ہو یا کوئی اور ایسا عذر ہو وہ الگ چیز ہے، ورنہ جنرلی مسواک کرنا سنت ہے. ہاں مسواک ایسی لی جائے جس کے وہ ریشے ٹوٹ کر منہ میں نہ رہ جائیں، اور اس کا ٹیسٹ گلے میں نہیں اترنا چاہیے، یہ سب خیال رکھنا ہے. تو احتیاط سے مسواک کریں گے، اچھی والی مسواک لیں گے جس کے ریشے نہیں ٹوٹیں گے. ٹوٹ بھی گئے تو اس کو احتیاط سے نکال لینا ہے منہ سے باہر، تاکہ حلق سے نیچے نہ جائیں، یہ احتیاطیں کرنی ہے. تو مسواک بہرحال سنت ہے، بالکل اس میں فکر نہیں کرے. یہ فیضان رمضان میں بھی لکھا ہے، بہار شریعت میں بھی لکھا ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، قرآن پاک کی آیتوں سے، یا فقہاء کرام کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل لکھتے ہیں، وہ ان کتابوں میں لکھے جاتے ہیں. اپنی طرف سے کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ غلط مسئلہ لکھے. مسواک بالکل کرنی چاہیے، کی جائے. میں نے بھی رمضان شریف کے لیے الگ سے اسپیشل مسواک منگوائی تھی جس کے ریشے ٹوٹ کر منہ میں نہ رہے. تو رات کو تو بہرحال میں کر لیتا ہوں دوسری مسواک بھی ریشے والی، تو کوئی اتنا اور ٹیسٹ والی جو رہتا ہے دشواری نہیں ہوتی، لیکن روزے میں احتیاط. تو اب وہ مسواک الحمدللہ مجھے تو اچھی لگی، کم سے کم اس کی مطلب ذرے جو نا منہ میں رہتے کم رہتے ہیں، اور اتنا پرابلم نہیں ہوتا، جلدی سے وہ ترکیب بن جاتی ہے. یہ رمضان شریف سے پہلے ہی میں نے منگوا لی تھی، تین مسواک میرے پاس جن سے میں مطمئن ہوں انشاءاللہ وہ میرے روزے میں مجھے ازوائز نہیں کریں گی اللہ نے چاہا. تو یہ جذبہ ہو نا تو خود رہنمائی کر دیتا ہے، پہلے سے آپ انتظام کر لے، چلو جب جاگے ہوا سویرا اگر کسی نے نہیں کیا تو اب کر لے. وہ اچھی سی مضبوط مسواک میں نے جو مسواک لی ہے، میں میرا خیال ہے میں آپ کو دکھا دوں، وہ بلیک کلر کی جو ہے نا، تین ہے مسواک، تینوں لیے. تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یعنی کہ سمجھ پڑ جائے کہ یہ کم آزمائش کرتی ہیں روزے میں. یہ میرے تجربے کے بات ہے، اس سے بھی اور بھی آسان مسواک ضرور ہوتی ہوں گی جو کم مشکل کرتی ہوں گی، اور افضل تو وہی اپنے پیلو کی مسواک. بسم اللہ، میں نے یہ لی ہے. اب یہ جو بلیک اس کو کلر کرتے ہیں کالا، یہ لوگ بیچنے والے یا جہاں سے ہول سیل میں رہتے کلر ہوتا ہے، اس میں پہلے تو تھوڑا پانی آپ گیلا کر لیں، اس کو ہاتھ گیلا کر لیں یا یوں خوب ملیں، یعنی دھر کر کے نل کھول دیں، یہ نہیں. کفایت شیاری کرنی ہے، پانی صرف حسب ضرورت خرچ ہو، ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو. تو تھوڑا سا پانی سے یوں کرتے رہیں گے نا، تھوڑا یہ ملتے رہے ملتے رہے، تو اس کے کالے کالے پانی کے ٹیپے نکلیں گے، قطرے گریں گے. تو پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی دھار کھول کے اس کو دھوئیں تو پورا ریگاڑا نکلے گا کالے کالے پانی کا. ورنہ کیا، اگر پھر ورنہ بار بار یہ رنگ اترتا رہے گا، آپ نے جیب میں رکھی تو کپڑے کالے ہو جائیں گے، پھر آپ کو غیر مسواک رکھنی نہیں ہے. مسواک رکھنی ہے وہی طریقے سے، کوئی سی بھی مسواک ہو، پہلے اس کو یوں دھوئیں گے نا تو کچھ نہ کچھ مٹی وغیرہ گرتی ہے اس کی، وہ یا تو لگی رہتی ہوگی اور کلر ہے تو یہ لگاتے ہوں گے، اس میں کالا کلر میرا یعنی کہ غالب گمان ہے ترینہ موجود ہے کالا کلر اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ دھلتا ہے پھر اب نہیں گرتا کالا کلر. اب انشاءاللہ جیب میں بھی رکھیں گے تو کالا نہیں آئے گی اس کی. اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ بعض اوقات تو ملتی ہیں، بعض اوقات ملتی نہیں ہیں جو میں کہوں گا وہ. یہ اس کی جو کٹنگ جو ہے نا، دونوں جگہ کٹنگ یہ سفید ہو، وائٹ ہوگی جتنی سمجھو یہ مسواک مضبوط ہے بہترین. اچھا اب اگر یہ یلو ہو گئی ہے پیلی پیلی، جتنی پیلی زیادہ ہوگی اتنی یہ کچی ہوگی اور اس کے وجہ سے زیادہ گریں گے. تو یہ بنانی تو رات کو ہے، ایک دو بار رات کو جب مسواک ہو جائے گی نا پھر ذائقہ اس کا تقریباً کم ہو جائے گا. تو یہ اس کو وائٹ ہونا چاہیے، پیلی نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھ کر آپ کو ڈھونڈ کر لینا پڑے گا، ملے گی نہیں آسانی سے. کہ جو بھی اس تجربہ کار ہوتا ہے نا جو مسواک کرتے رہتے ہیں تو وہ شاید ڈھونڈ کے لے جاتے ہوں گے کہ آتی کم ہوگی یا سیزن وائز آتی ہوگی. اس کا مسواکوں کا بھی سیزن آتا ہے، سیزن بھی میں نے معلوم کیا تھا لیکن یار میں بھول گیا، شاید لکھ کر رکھا تھا میں نے، اب اس وقت یاد نہیں مجھے کس سیزن میں مسواک. پھر آدمی سال بھر کا اسٹاک کر لے، خراب نہیں ہوتی اگر اس کو احتیاط فریج میں رکھ دیں آپ، ضرورت ہے اس کو آپ دھو کر یا سخت ہے تو پانی میں دو چار گھنٹے بھگو لیں گے نا، یہ تھوڑا سا حصہ گلاس میں تو وہ نرم ہو جائے گا پھر چلتی رہی. اب ایسے گلاس میں رکھتے ہیں کہ جس میں سوراخ وغیرہ نہیں ہوتے, یہ خراب, پانی جمع رہتا پھر یہ کالی پڑ جائے گی. تو ایسا گلاس ہو یا سوراخ والا ہو, بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی جیسے کہ ایسی چیز ہو جیسے اس پہ یوں رکھ دیں گے نا کھلی ہوا میں, تو یہ زیادہ آپ کو کام دے گی, کالک اس پہ اتنی نہیں آئے گی, جلدی سوکھ جائے گی. اور اس کو کھول بھی دیں یوں اس کو, ورنہ پھر گرمی میں تھوڑا اسمیل ہو جاتی ہے. یہ کھول دیں گے نا رکھتے وقت استعمال کے بعد تو یہ جلدی سوکھ جائے گی.
جیسے صابن دانی ہے تو وہ
صابن دانی پہ رکھ دیں گے تو نیچے پانی گر جائے گا
جی,
اور اوپن ہوتی ہے صابن دانی. گلاس میں رکھنا تو بس جس میں برش وغیرہ رکھتے ہیں مجھے نہیں پسند, یہ مجبوری ہوتی ہے. ہاں وہ آتے ہیں اس کے ہاٹ پوٹ آتے ہیں کہ وہ پرانے چل رہے ہیں, ہم میں وہ نہیں ہوں کہ فیشن بدلا اٹھا کے پھینک دیا. آج میں بندہ بھی پرانا آدمی پرانا ہوں, چیزیں بھی میری پرانی پرانی رکھی ہوئی ہیں.
وہ جالی والی جو آپ کے یہاں باتھروم میں لگتی ہے نا, اچھا میں میں نے مجھے بھی آپ کے یہاں سے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ جو جالی والی جو باسکٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو میں نے تقریباً استعمال کرتے باتھ روم میں دیکھا.
ملٹی پوٹ شاید یہ لوگ بولتے ہیں اس کو,
مطلب ہوتی ہے یہ جالی والی, یہ بہت پرانی پرانی ہوتی ہیں. تو یہ میں نے دیکھا تھا آپ کو, تو پھر شروع میں تو دیکھتا رہا, بعد میں بہت آپ کی حکمتیں سمجھ میں آئی, اور پھر جب ہم نے لگائی تو مجھے بھی لگا کہ یار یہ برش بھی, یہ میں آپ کو بھی امیل سنت کا انداز دیکھا کہ برش یا مسواک یہ چیزیں جب اس جگہ اس میں رکھتے ہیں نا جو جالی والی پوٹس ہوتی ہیں, باسکٹ آپ کہہ لیں, تو اس میں سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ پانی ٹھہرتا یا رکتا نہیں ہے.
اب ملتی نہیں ہوں گی شاید,
بہت ملتی ہیں.
ہاں یہ
بہت
سوراخ ہوتے ہیں اس کے,
بہت ملتی ہیں.
نہ بھی ہو تو کوئی سریا وغیرہ وائر گرم کر کے لوہے کا سوئی کوئی بھی سوراخ تھوڑے بنا لیں, سوراخ موٹے موٹے پانی گر جائے.
صاحبزادہ حضور نے بھی ماشاءاللہ جو رہنمائی فرمائی نا کہ صابن دانی جو ہوتی ہے یہ سوپ کے لیے جو ایک سوپ میٹ ہوتا ہے, یہ بھی بہت زیادہ بھی ملتے ہیں جس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا.
جی ہاں, اور بالکل پگھلتا رہتا ہے
وہ صابن کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے وہ, کہ بس وہ صابن اس پر پڑے پڑے. صابن جب ہم دھو کر رکھتے ہیں نا تو صابن سے خود بھی پانی رستا ہے, اور جب پانی رسے گا بہت اچھا رستا ہے, تو یہ جب پانی رسے گا تو پانی جمع ہو جاتا ہے, پھر وہ صابن اس پانی میں رہتا ہے تو وہ پانی صابن کو پگھلا دیتا ہے. تو یہ حکمت کی اور دانائی کی ماشاءاللہ باتیں ہیں جو ہمیں مدری مذاکروں میں سیکھنے کی ملتی ہیں, اگر ہم اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا.
اچھا یہ جو ہے نا لال والی ہے نا آپ کی, یہ تو جب ہم 93 میں پیر کالونی جب آئے تھے نا تو اس وقت آپ نے لگوائی تھی واشنگٹن کے پاس
خانے میں.
آئیے وہی
چل رہی ہے,
اس میں چاروں طرف جالی ہے,
یعنی ایک طرف فیشن بدلتا ہے نا, چیزیں بدلتے ہیں. وہی دکاندار یا بھی کمپنیوں والے ہوتے ہیں نا, یہ بھی چالاک ہیں, یہ لوگوں کی مطلب یہ سمجھتے ہیں, یہ چیزیں یہ بھی بدلتے رہتے ہیں آئٹم ان کا. کاروں میں تو اس کا ماڈل اس کا ماڈل, اب کیا پتا ماڈل کے بھی وہ خالی وہ بدل دیتے ہوں.
آپ اصل آپ فرماتے ہیں نا کہ بیچنے والا ہونا چاہیے لینے والے بہت ہیں.
آپ کی طبیعت یہاں ظاہر ہوئی نا, امیر سنت کہ یہاں ایک مزاج سامنے آیا کہ گیا کہ آپ چیز پرانی ہونے پر, مطلب کسی کو پرانا ہونے پر آپ چھوڑتے نہیں ہیں, اگر وہ خود ہی چھوڑ دے تو میں کیا کروں.
بعض ہوگا تو اس کو بھی پکڑ کے لانے کی کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کو یہ کہاں ہے.
دراصل ہماری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو پرانی چیز ہے وہ زمانہ رسالت سے
قریب ہے. وہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے, مدینہ
لوٹا لینے گا.
ہاں لوٹے گا, سبحان اللہ. ایک بار بازار میں جا رہے تھے تو لوٹا آپ کو درکار تھا وضو کے لیے, تو دکاندار سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی پرانا لوٹا ہو سب سے پرانا. تو اس نے ڈھونڈا دکاندار نے, کوئی ایسا پچکا ہوا اور اس طرح کا وہ لوٹا لیا کہ حضور یہ ہے اب کیا کرو گے اس کو. تو بولے کب کا ہے, تو بولے یہ تو اتنے سال پرانا ہے. اچھا اچھا تو مجھے یہی چاہیے, یہ خرید لیا آپ نے. اب وہ سب حیران کہ یہ مسئلہ یہ ہے. تو آپ نے مطلب انکشاف کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت سال پرانا ہے نا, تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے بہت قریب کے زمانے کا ہے.
اور اب تو وہ دوری ہو گئی ہے، کافی ٹائم نکل گیا ہے. تو یہ بہرحال ان کی ایک حکمت تھی.
اچھا یہ
حکایت میں نے سنی تھی، کتاب میں نہیں پڑھی لیکن اچھے حالی میں دین سے سنی تھی.
اچھا یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صابن، یہ جو اس کو کیا گلاس بولتے ہیں، واللہ علم کیا بولتے ہیں، یہ جو لال رنگ کا ہے اس کو ویسے یہ تھا پین وغیرہ کے لیے،
قلم رکھنے کے لیے؟
قلم رکھنے کے لیے.
قلم بھی رکھتا ہوں
جی،
اور یہ چیزیں بھی رکھتا ہوں.
ہاں نہیں اس میں دیوار میں ہینگ کرنے
میں تو آپ کو پتا کفایت شیاری میں بہت سمجھتا ہوں میں الحمدللہ. تو یہ جو ملٹی پوٹ، یہ ملٹی پوٹ کی بھی پلاسٹک کا کور ہوتا ہے، ہوتا تھا. اس میں سے یہ استر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے وضو گھر، یہ استر ہیں غالباً، یہ استر ہے، اوریجنل نہیں ہے شاید. میرے پاس استر بھی میں نے استعمال کیے ہیں، ہوں گے میرے کہیں نہ کہیں استر بھی استعمال میں. اور اس کا جو کور نکلتا تھا نا یہ الگ سے میں استعمال کرتا تھا، تو ایک کے دو ہو جاتے تھے، اور وہ ڈبل آتا تھا تو وہ ڈبل، یہ نہیں ایک ڈبل والا، یہ ایک ڈبل والا. یہ جیسے عطر کی شیشیوں میں آپ نے دیکھا وہ کور ہوتا ہے، اب تو اس طرح اس میں بھی کور ہوتا تھا، یہ بغیر کور کے ہیں. یہاں یہ صحیح ہے، یہ بھی اچھے والے ہیں،
یہ
بالکل اچھے ہیں، یہ اس میں ہوا جائے گی.
اسی میں سنگل والا
جو الگ سے رکھی ہے نا کھلی، اس میں یہ زیادہ اس کو ہوا لگے گی، اس میں کم لگے گی، مگر وہ بالکل جو پیک ہوتی ہے اس سے تو یہ اچھی ہے.
اسی میں نے سنگل والا ہو نا تو وہ،
مگر یہ ہے نا اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہوگی میری کافی
نہیں. دراصل وہ جو اپنا جو تھا نا 93 والا، وہ جو صابن دانی اب تک چل رہی ہیں پیلے رنگ والی، اور یہ جو ہے ڈبیا یا جو بھی، یہ اب تک چل رہی، اس وقت کی بات ہی کوئی چھوڑ دی، وہ پلاسٹک اور
الحمدللہ
کوالٹی وائز.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب بیان سنتے ہوتے ہیں کسی کا بڑے آدمی کا، تسبیح کر سکتے ہیں اس دوران؟
بیان کرنے کے دوران تسبیح پڑھیں گے تو توجہ ہٹے گی، بیان کی طرف توجہ بھی نہیں رہے گی اور تسبیح کی طرف بھی توجہ نہیں رہے گی، اور امکان ہے کہ غلط فہمی ہو جائے. اس لیے بیان سننا خود ایک عبادت ہے، نماز پڑھتے وقت بھی تو تسبیح نہیں پڑھتے نا، نماز خود عبادت ہے. یہ سنت و بھرا بیان، دینی بیان، دینی مسائل، درس حدیث، درس قرآن، کہ جب کوئی صحیح ہو وہ، اس میں کوئی شرعی کلام نہ ہو، ورنہ بیان کے نام پر بھی بہت کچھ ہو رہا تھا، تفسیر کے نام پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو بلکہ شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں جو بیان وغیرہ ہو، تو کوئی عاشق رسول، کوئی سنی عالم فرما رہے ہوں، تو وہ سننا بھی عبادت ہے. تسبیح کی حاجت پڑھنے کی ہے بھی نہیں ویسے.
مگر انہوں نے درست سوال کیا ہے کہ یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ
پڑھتے
جب بیان ہو رہا ہوتا نا تو لوگ تسبیح کر رہے ہوتا. اچھا اہم مشورہ ہو رہا ہے نا، 2-5-6 ہم اسلام بھائی جیسے ہم بیٹھے ہوں، مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں سب کی توجہ چاہیے ہوتی ہے کہ سارے توجہ کریں ہماری بات سنیں. اس میں بھی بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں بالکل، کہ تسبیح کی ہلکی 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 آواز بھی مشورے میں آ رہی ہوتی ہے.
وہ یوں سمجھتے ہو نا میرا وقت ضائع نہ ہو میں پڑھتا رہوں، تو جو یہ دین کی باتیں سن رہا ہے یہ وقت ضائع ہونا نہیں ہے، یہی تو قیمتی وقت ہے. اور علم حاصل کرنا یہ ہماری تسبیح پڑھنے سے تو ہزاروں گنا افضل کہوں تو بھی کم ہے. علم دین بہت بڑی عبادت ہے. حدیث پاک کنز العمال کی، العلم افضل من العبادہ، یعنی علم عبادت سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ ایک سمجھیں کہ ایک ہمیں اخلاقیات، مینرز اور طور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بیان ہو رہا ہو، اہم کوئی مشورہ ہو رہا ہو، بات چیت ایسی چل رہی ہے، اس میں ان چیزوں سے ہم مطلب احتیاط کریں تو اس میں سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں، ورنہ اکیلے کو ایسا لگے گا یہ میری بات، اس کو لگتا ہے توجہ نہیں ہے یا میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہا یا یہ بیان میں دلچسپی نہیں لے رہا. تو ان تمام تر معاملے، یہ مینرز بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی شخصیت بھی اچھی ہوتی ہے.
اگر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہوں اگر کوئی ہم کو بولتا ہوگا تو اس کو پریشانی ہوگی، وحشت ہوگی کہ یار یہ تو
توجہ نہیں ہے،
توجہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا یار، میں اتنا بول رہا ہوں.
میں اس میں آپ کو ضمن نرس کرتا، چلو اب تو تسبیح تو چلو ٹھیک ہے کوئی بول، لیکن یہاں تو بات کرتے کرتے مشورے میں بیٹھے ہیں یا کوئی دینی سنو تو بڑا بیان ہو رہا ہے، اس میں آپ موبائل نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اگلا بات کہہ رہا ہے جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں سن رہا ہوں. آپ بولے بولے میں سن رہا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, بس سن رہے تو آپ موبائل لگ کر سن رہے یار, موبائل موبائل چیک کر کے سننا کیا ہوتا ہے. تو مطلب لوگوں میں بیٹھنے کے طور طریقے, لوگوں میں بیٹھنے کا انداز, چار آدمی میں آپ بیٹھے ہیں تو اس کا ایک انداز اور اخلاقیات یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہیں, امام صاحب فرض دو رکعت کی التحیات مکمل پڑھ کر اٹھ جائیں, اگر مقتدی کی مکمل نہ ہو تو کیا نماز لوٹانی ہوگی؟
نہیں, التحیات تو مقتدی پوری کر کے پھر امام کے ساتھ اٹھ کے مل جائے,
امام رکوع میں چلے گئے جیسے اٹھے
کوئی بات نہیں.
اچھا
ہاں, اٹھ کے کھڑا ہو رکوع میں چلا جائے.
کتنی دیر کھڑا رہے اٹھ کر؟
اس کی کوئی مقدار نہیں ہے, بولے وہ سجدے میں چلا گیا ہو اب یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا, یہ ہے کہ بس رکوع ادا کر لے, وہ کھڑا ہو گیا ایک سبحان اللہ کی مقدار بھی اور پھر رکوع کے اندر چلا گیا کہ رکوع ادا ہو جائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو کر پھر امام کے پیچھے سجدے میں چلا جائے,
امام کو فالو کرتا رہے.
جی
ٹھیک ہے,
یعنی ایسا نہیں ہے فالو تو کرے گا لیکن جو اس کے ارکان چھوٹے ہیں ان کو ادا کرے گا.
جی
تو فرض ہے نا,
میں یہ
قیام بھی فرض ہے. ہاں قیام بھی فرض, رکوع فرض, سجدے فرض. یہ نہیں کہ اب امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو سیدھا وہ سجدے میں چلے گئے, اٹھے قیام کرے ایک سبحان اللہ کی قدر کم از کم, پھر رکوع, اسی طرح سجدہ اور سجدے میں بیٹھنا.
رکوع کے بعد بھی کوما کرے گا, اٹھے گا,
کوما بھی کرے گا, پورا کوما کرے گا,
پورا کوما کرے گا,
کمر اور جو بھی طریقہ کار ہے.
یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری بچی کا روتے ہوئے سانس رک جاتا ہے, ہاتھ پاؤں سخت ہو جاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ کوئی روحانی علاج ہے؟ دعا بھی کر دیں کچھ بتائیے گا.
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آپ کی بیٹی کو درود تاج پڑھ کر, روزانہ درود تاج پڑھ کر ایک بار یا تین بار, بہتر ہے تین بار پڑھ کے بچی پر دم کریں اور پانی پر دم کریں اور اس کو پلائیں. پانی پر دم کر کے بھلے ایک بار رکھ لیں, دوسرا پانی پلاتے رہیں, لیکن اس کو روزانہ تین بار یا ایک بار درود تاج پڑھ کے دم کرتے رہیں. اللہ کرے کہ آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے, شفا من جانب اللہ, اللہ پاک شفا دینے والا ہے.
ایک اور سوال ہے, میں نے بھول سے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا, جب دوسری رکعت کے رکوع میں گیا تو ایسا لگا جیسے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا ہے, کیا میری نماز ہو گئی یا کچھ اور حکم ہوگا؟
اس پر سن غالب کرے, جہاں گمان جمے اس پر عمل کرے. اب یہ کہ اگر اس کو شک ہے کہ 50-50 شک میں آئے گا, 50 سے زیادہ ہوا تو سن غالب, تو اگر یہ کہ شک ہے تو اب یہ کہ زیادہ کو کم کو مطلب ہے کہ جیسے کہ ایک کیا یا دو کیا تو ایک اس کو ایک قرار دے اور دوسرا بھی کر لے سجدہ, کیونکہ یہ فرض ہے نا دونوں سجدے ہر رکعت میں. اب وہ اس پر آخر میں سجدہ سہو کر لے.
اچھا اب ایک بار یہ اس کے ساتھ ہوا اس کا کیا, اور اگر یہی خیال اسے بار بار آتا ہو تو اس میں کیا, اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟
اگر وسوسہ آئے وہم ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے, اور واقعی اس کو شک ہی ہے تو وہ اس پر عمل کرے کہ حافظے بھی تو کمزور ہوتے ہیں نا, توجہ نہیں رہتی, بعض وقت کوئی آتا ہے جاتا ہے یا کھٹکا ہوتا ہے, آواز ہوتی ہے, بچہ چیخ مارتا ہے تو آدمی بھول سکتا ہے. اجازت بھی نہیں ہے نا کوئی نماز پڑھتا ہو تو دوسرا فون پہ ٹاٹا ٹاٹا لگا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں, یعنی یہاں تک کہ نعت بھی نہیں پڑھیں گے, تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہے زور سے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے دیا جائے, اسے بخل نہ ہو, اس میں اتنی آواز نہ ہو ہماری کہ نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو, پریشانی ہو. اس کا بالکل آج کل خیال نہیں رکھا جاتا, گھر میں نماز پڑھ بھی رہا ہے کوئی تو دوسرا شور شرابا سارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہوتا ہے.
اچھا میرے سنو, اس پہ اگر کوئی سزا اپنے اوپر مقرر کر لی جائے تو کیسا؟ جیسے کہ میں اتنا کھانا کم کھاؤں گا, جو ایک بار اگر ایسا ہو جائے نا پھر آئندہ کبھی بھی جنو وہ یہ خیال آئے گا نہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی.
سبحان اللہ, چلو بھائی ان کے نسخے پر عمل کر رہے ہیں, کھانا اور کم, وہ بھی رمضان میں, سموسے مائنس کر دے, کبھی کباب مائنس کر دے, کبھی پکوڑے مائنس کر دے. آپ بولے گا یار میں بریانی چھوڑ سکتا ہوں, سارا سال ملتی ہے کباب سموسے, رمضان میں ملتے. زیادہ تر.
نہیں آپ کے اس مشورے پہ وہ ستا عمل کرے گا, چھ پکوڑے کھاتے ایک آدھ کم کریں گے تو شاید مسئلہ نہیں ہوگا,
تو پھر فائدہ
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کرے وہ کہ جس کا نفس پر اثر پڑے,
نفس پہ اثر پڑے, پورا دوڑنا پڑے گا یوں. چلو ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص بہت دل دکھائے اور معافی بھی نہیں مانگے, اب اسے کیسے معاف کیا جائے؟
کوالٹی نہیں ہوتی باتوں کی, معافی مانگتے نہیں ہیں, بولو تو بھی نہیں مانگتے یار, ذہن ہی نہیں ہوتا. حالانکہ حق کو لفظ تلف ہو گیا, ہونا نہیں چاہیے, ہو ہی گیا ہے اب کسی وجہ سے, تو اب کم از کم معافی تو مانگے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. توبہ بھی ضروری ہے اور معافی مانگنا بھی ضروری ہے, دونوں ہی ضروری ہے. معافی بھی اس طرح مانگے کہ وہ معاف کر بھی دے, ورنہ تو وہ مشکل ہے معاملہ. یہ اپنا ذہن بنانا پڑے گا, ابھی معافی نہیں مانگوں گا تو قیامت کے دن ابھی یعنی معاف نہیں کروا لوں گا, معافی مانگنا اپنے معاف نہیں کروا لوں گا, تو اگر قیامت کو پھر اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیوں کا وہاں تو ایک ایک نیکی کی وہاں پتا چلے گا کہ نیکی کس کو بولتے ہیں, ابھی تو پرواہ نہیں ہے, خالی افضل ہے نا, مستحب ہے, رکھو تو سنت ہے, نہ رکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. یوں بھی بولتے ہیں, سنتا تھا پہلے, اب تو نہیں, بہت سال سے سنا میں نا, لوگ جب عوام میں ہوتا تھا تو عوام بولتے تھے. توبہ استغفر اللہ. داڑھی رکھنا تو اگر واجب ہے, سنت تو ہے ہی ہے, یوں تو فرض نمازیں بھی ہم جو پڑھتے ہیں ان مان ہو کر تو سنت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی پابندی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ ان کا حکم فرض ہے یہ ادا کرنا, تو داڑھی رکھنا واجب ہے, نہ رکھے گھٹا ہے ایک مٹھی سے یا مونڈ دے کلین شے ہو جائے, یہ گناہ ہے, حرام ہے, جہنم میں لے جانا والا کام ہے. تو یہ بولنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہو جائے, بظاہر چھوٹی نیکی جو نظر آتی ہے وہی جنت میں لے جائے. کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو, کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو, اور اپنے اولیاء کو بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے.
تین چیزیں اللہ نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھی ہیں,
جی جی,
اپنی رضا نیکی میں, اپنی ناراضی گناہ میں, اور اپنے بندوں اپنے اولیاء کو عام بندوں میں.
کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو گی, شاید اسی پر جس کو ہم چھوٹی سمجھ رہے اس پر رب راضی ہو جائے. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو گے, جس گناہ کو ہم نے چھوٹا سمجھا ہے وہی جہنم میں پہنچا دے. اور جس بندے کو انہیں اپنے اولیاء کو بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے تو ہر نیک بندے کی رعایت کرے کہ شاید یہ ولی ہو, شاید وہ ولی ہو, اللہ کا پسندیدہ ہو. ہم جس کو حقیر جان رہے ہیں, ہم لوگ کیا کپڑے دیکھ کر ٹپ ٹاپ دیکھ کر عزت کرتے, شور شراپا ہو, شہرت ہو, سب واہ واہ کر رہے ہو, وہ مطلب وہ بہت پہنچا ہوا ہے. شہرت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. مشہور ہونا تو مشہور ہونا یہ مطلب خطرناک ہے, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. یہ مطلب اللہ کے نیک بندے چھپے ہوتے ہیں, مطلب انہیں خالی ڈبے جو ہوتے ہیں نا بازو بات, وہ بج رہے ہوتے ہیں. خالی ڈبے کو ہاتھ مارو ٹھم, ادھر مارو ٹھم, آوازیں نکلے گی, خالی ہے نا, اور جو بھرا ہوا ہے وہ کونے میں. واقعی یعنی کہ بعض وہ ایسے ہوتے ہیں میلے ہمارے یہاں, میں ایک بچے سے بڑا متاثر ہوا تھا, میں اس کو جانتا نہیں, شکل بھی نظر نہیں آئی مجھے. وہ پہلے پیر شریف کو کچھ جوش تھا جامعت المدینہ کے طلبہ میں, تو وہ پیر شریف کا روزہ رکھتے اور دعا افطار کرتے تھے. ان دنوں ہم اس کو مناجات افطار کہتے تھے. اب مناجات افطار ہم نے تبدیل اس لیے کی کہ مناجات میننگ جو ہے عوام کیسے سمجھیں گے, مناجات دعا کو ہی کہتے ہیں لیکن مطلب وہ نہیں سمجھیں گے. ہم نے کہا دعا افطار, دعا افطار افطار میں سمجھ لیتے ہیں, مشہور ہے دعا بھی مشہور ہے. تو مناجات افطار ہو رہی تھی اور سارے جمع تھے, کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں افطار کے لیے اسلامی بھائی اکٹھی کرتے ہوں گے اپنے پیسے نکال نکال کر تھوڑے سے یا کسی پارٹی سے لے کر. تو وہ دعا افطار ہو رہی تھی, میں شاید اس کی شرکت کے لیے آیا فیضان مدینہ میں. جب میں باہر ہی نماز پڑھتا تھا مسجد میں, یہ شاید میرے لیے سیکورٹی کے ٹائٹ مسائل نہیں تھے.
2001 یا 2 کی بات ہے,
اب پرانی بات ہے سر.
محراب کی طرف سے
چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا میں نظر تو نہیں آیا چہرہ وغیرہ, یہ سب سے الگ تھلگ ایک ستون کے پاس کرچے ہوئے, نے استری بھی نہیں تھی, کپڑے بھی صاف سادے سفید تھے, بالکل سادے. وہ ہرا امامہ شاید ان دنوں تھا, یا ہرا امامہ تھا, ہرا امامہ تو ابھی چند سال ہی ہوئے تبدیل ہوئے. تو وہ مطلب بالکل جھکا ہوا تھا دعا میں, اور میں نے کہا یار یہ کوئی گدڑی کا لال لگتا ہے یار. میں چلا گیا, میں پتہ نہیں کون تھا, کہ میں بس اللہ اس کے صدقے مجھے مغفرت کرے. اس کو کوئی کھانے پینے کی چیزوں سے سروکار نہیں تھا, نہ اس کو مائک سے کوئی واسطہ تھا, نہ لوگ دیکھیں اس کی اس کو طلب تھی, نہ بھیڑ, کچھ بھی نہیں, اکیلا بیٹھا ہوتا تھا. مائک کی آواز پری دعا میں, لیکن تھا سب سے الگ طرح پلر کے. آپ تھے کیا میرے ساتھ؟
اصل آپ جو نا چند بار تذکرہ فرما چکے ہیں, میں بھی ہوں گا,
یاد رہ گیا,
آپ بھی ہوں گے.
چھوٹے
اصل میں جی ساتھ ہے تو 2000 یہ ایک یا دو کا واقعہ ہے, یعنی رابعہ چوتھے درجے میں اور پانچویں درجے میں ہم تھے, تو اس وقت یہ سلسلہ رہا چوتھے درجے میں. تو
ان دنوں سلسلہ ہوتا تھا, تو یہ بچہ مجھے بس بھولتا نہیں ہے اس طرح. تھا تو یہ بھی بال بچے والا ہو گیا ہوگا, اللہ کرے زندہ سلامت ہو, دین کی خدمت کر رہا ہو, استقامت بھی ملی ہو, استقامت الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت پر بھی وقیت رکھتی ہے, اس سے بھی اوپر ہے.
اس سے کیا مراد لیں گے؟ یہ بہت دفعہ کہتے سنتے ہیں کہ استقامت یہ کرامت سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے. لوگ کرامت دیکھ کر تو مطلب پتہ نہیں کہاں کے کہاں بندے کو لے جاتے ہیں. کرامت تو کرامت ہی ہوتی ہے, کرامت تو ولی سے صادر ہوتی ہے, لیکن یہ اس کو کیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ استقامت؟
یہ محاورہ ہے اصل, یعنی کرامت دکھانا آسان ہے, استقامت کا پہاڑ بن کر جم جانا یہ مشکل ہے. شاید یہ مراد ہو, یہ بزرگوں کا قول ہے, یعنی کہ ہر حال میں کرامت سے بڑھ کر تھوڑی ہے. یہ تو استقامت تو لوگ گناہ پر بھی استقامت ہوتی ہے. دھڑلے کے ساتھ 80-80 سال کے بوڑھے دیکھیں کھال لٹکی ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں. یہ 80 سال میں نے بولا, بالکل ضعیف ہو جاتے ہیں, کھال لٹکی ہوئی ہے ان کی, رسیو بنا رہے ہوتے ہیں. کیسی استقامت ہے گناہ پر؟ نماز نہیں پڑھتے ہے نا, استقامت گناہ پر. تو یہ استقامتیں تھوڑی مراد ہیں. یہ بزرگوں کا مقول ہے کہ استقامت یہ ذرا مشکل کام ہے, یہ ایکدم سے حاصل ہو جائے ضروری نہیں ہے. زمانے مولا علی رضی اللہ عنہ, استقامت آدھی کامیابی ہے, جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا. عیون الحکایات جلد 1 پیج نمبر 289. صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں, ایک استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. میرات المناجی جلد 2. سیدنا ابو علی جوز جانی فرماتے ہیں, استقامت اختیار کرو, کرامت کے طلبگار مت بنو, کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں رہتا ہے نہ کرامت مانگتا ہے, حالانکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ فرماتا ہے. الرسالۃ القشیریہ باب الاستقامہ پیج نمبر 240. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد قاسم بات کر رہا ہوں. ایک ہمارا دوست ہے, وہ ڈاکٹر ہے, اور اس کا جو ہے نا افطاری کے بعد اکثر رش گش ہوتی ہے, پیشنٹ وغیرہ وہ ترابی اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے, اگر باہر فارغ بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو کوئی آ جاتا ہے مریض. تو اب ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کرے, ابھی ترابی ضروری ہے یا کوئی تکلیف میں پیشنٹ ہے وہ ضروری ہے؟
اگر روئے زمین پر یہ ایک ہی ڈاکٹر ہے یا پورے شہر میں, پھر غور کیا جائے, ہم دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, گلی گلی ڈاکٹر ہیں, یہ علاج کرے گا تو مریض ٹھیک ہوگا, ورنہ اور کیا فی سبیل اللہ علاج کر رہا ہے. دوبارہ لے گا اگر فی سبیل اللہ بھی کر رہا ہے اور رش بھی ہے تب بھی ترابی تو پڑھنی ہوگی اور نماز بھی با جماعت ادا کرنی ہوگی. اس صورت میں یہاں اجازت ملے گی, کوئی مریض ایسا آ گیا ایمرجنسی, اب اگر اس کو نہیں سنبھالیں گے, اور یہ ڈاکٹر ہی سنبھال سکتا ہے, ورنہ یہ مریض کا مرض بڑھ جائے گا یا یہ فوت ہو جائے گا یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو نا, تب رعایت مل سکتی ہے. باقی تو روز رش دو, ڈاکٹر بیٹھے گا رش دو گا. جتنے اب کباب سموسوں کا اثر بڑھے گا نا رمضان شریف میں, تو رش بڑھتا جائے گا. آخری دنوں میں بہت زیادہ رش بڑھتا ہے, عید کے دن بھی لوگ ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ہوتے ہوں گے. عید کے دن پڑے ہوتے بخاروں میں بےچارے باز جو ہوتے ہیں, ہماری عید خراب ہو گئی, اس لیے سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکے. اس لیے وہ ابھی سے میں تو سمجھاتا رہتا ہوں, اب کباب سموسوں پر وہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں, تو انشاءاللہ 27ویں رات بھی ملے گی, عید بھی ملے گی, اعتکاف کی سعادت بھی اگر چاہیں گے اور اللہ نے اسباب دیے تو یہ بھی مل سکتے ہیں. یہ کہ مطلب ہاتھ ہلکا رکھے کھانے پینے پہ. وارل تراوی پڑھنی ہے، پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، خالی مریضوں کا رش ہونا یہ کوئی ایسا عذر نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو جماعت کی معافی مل جائے. یہ الگ بات ہے کوئی بول دے کہ ہاں مجبوری ہے تو وہ مولانا اچھا ہو گیا، وہ جو شریعت کی بات کرے وہ شاید اچھا نہ بھی لگے، یہ بھی ہوتا ہے، نفس کے مطابق جو بتائے وہ اچھا. لیکن میرا خیال ہے کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی حکم شرعی جو بھی صحیح مسائل بتانا جانتا ہوگا نا وہ یہی کہے گا جو میں نے عرض کیا ہے. انشاءاللہ اللہ برکت دے، ڈاکٹر صاحب کو نمازی بنائے اور پکا ہم سب کو نمازی بنائے. پانچوں نمازیں فرض ہیں، تراوی معاف نہیں ہے نہ وتر معاف ہے. نماز آدمی سکون سے ادا کرے، جتنی جلدی ہو، مریض ہوگا انتظار کرے گا تھوڑا لیٹ آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو اس حالت میں کیا کریں، نماز کو کنٹینیو رکھیں یا پھر نماز سے باہر ہو جائے وضو دوبارہ کریں؟
وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز کو کنٹینیو نہیں رکھنا ہے، وضو کرنا ضروری ہے. اور بس نیا وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھ لیں. اور بھی مسائل ہیں اس کے لیکن وہ مشکل ہیں، ذرا افضل بھی یہی ہے جو میں نے کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک تحقیق کے مطابق اب رہنمائی حاصل کرنے کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے. نوجوان نسل کا کہنا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر چیز ہمیں انٹرنیٹ پر جب مل جاتی ہے تو پھر ہم کسی جیتے جاگتے استاد کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کیوں جائیں. اور بظاہر ایسا ہے بھی کہ ہر مضمون پر، چاہے وہ کھانے کی ترکیب ہو یا حساب کا کوئی مشکل سوال ہو، کوئی اسلامی معلومات ہو یا حالات حاضرہ ہو، ہر چیز تو ایک کلک کرنے پر کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے نکل آتی ہے. تو جب آسان انداز سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو پھر استاد صاحب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے لیے سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، کیا واقعی یہ مشینی جواب یہ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ صحیح ہیں؟ اور ایک استاد، ایک جیتا جاگتا استاد، اس کی کیا اہمیت ہے اس تعلیم کے پورے پروسیس میں؟
یہ تو ان کی بات جب سمجھ میں آئے گی، جب ساری یونیورسٹیاں، اسکول، کالج ان پر بینڈ لگ جائے گا، سارے مدارس، جامعات جتنے بھی ہیں سب بند ہو جائیں گے، پھر نیٹ کو استاد لوگ بنائیں گے. لیکن ابھی تو دنیا بھر میں یونیورسٹیز، اسکول، کالج، تو دنیاوی، تو دینی ادارے، تو مختلف طرح کے سینٹر، تو کمپیوٹر سینٹر، تو یہ سینٹر، تو اتنے ہزار کورس تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو بولتا ہوگا کہ یہ نیٹ سے سب کچھ مل جاتا ہے؟ نیٹ سے جو ملتا ہے نا تو پھر ایسا پچھاڑتا ہے کہ آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا. نیٹ کی معلومات کو کنفرم تھوڑی ہوتی ہے، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لوڈ کر دیتا ہے، پوری پوری کتابیں اٹھائی جو پسند آئی وہ لوڈ کر دی. اور پھر جو ان میں کتابت کی غلطیاں، کمپوزنگ کی بھولیں، یہ سب اپنی جگہ پر، آیتیں لکھی ہوئی، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ رحم کرے بس ہمارے حال پر کس طرح لکھی ہے، تھوڑا بہت تجربہ جس کو ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. تو یہ اور پھر اس کی معلومات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، غلط سلط سلط غلط جو بھی آیا وہ چڑھاتے رہتے، بس لوڈ کرتے رہتے. یہ بعضوں کو وہ بس شوق ہوتا ہے، یہ کرتے رہتے دینی دنیاوی معلومات. دنیا بھی تو اپنے پھر بھی سمجھے کہ ٹھوکر لگے گی تو دنیا میں لگے گی، اور اگر دینی معاملات میں اگر اس پر نیٹ پر اعتماد کر لیا تو پھر جو ٹھوکر لگے گی نا تو وہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے. اس لیے کل بھی علماء کی محتاجی تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی. اور یہ تو دینی دنیاوی استاد تو لاکھوں ہیں دنیا میں، لوگ ان سے استفادہ کر ہی رہے ہیں. اس کا مطلب سب سمجھتے ہیں کہ نیٹ ناٹ نیٹ.
جی
ٹیچر،
پیٹ میں درد کے 50-60 علاج بلکہ اس سے بھی زیادہ بآسانی مل جائیں گے. تو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی جگہ پھر نیٹ سے کوئی علاج نکال کر کر لے. گلے میں درد ہے، سر میں درد ہے، اس طرح کا کوئی اور مرض ہے تو پھر اس کے بہت سارے علاج جو ہے وہ نیٹ سے مل جاتے ہیں.
ہاں تو کرتے بھی ہوں گے، پھر کیس خراب کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے، آگے رہے تو ڈاکٹر. تمہارا نیٹ کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا.
اس پر پوری یعنی اس پر جو ہمارے اب تو یہ تو بات کر رہے ہیں، ورنہ پہلے بھی کتابیں موجود ہوتی تھیں لیکن ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا علماء کے اندر، کہ جو بھلے اہل علم ہو، یعنی انہوں نے علم حاصل کیا ہو، لیکن اگر کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمز نہیں طے کیا اور بیٹھے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کیا استاد سے، تو وہ بعض اوقات خاموش کروا دیتے کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارا تو کوئی شیخ ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی استاد ہے ہی نہیں. تو علم کی جو پختگی آتی ہے وہ ہمیشہ استاد کی صحبت سے آتی ہے.
جی بے شک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ الحمدللہ داڑھی مبارک چوڑی ہے میری بھی اور کچھ گنگرالی ہے، تو میں گال کے پاس سے بھی ان کو ہٹاتا نہیں ہوں، مطلب خط وغیرہ اوپر سے نہیں بناتا، تو مجھے عموماً لوگ کہتے ہیں تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے، اس کو داڑھی کو اوپر سے صحیح کرو، تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا داڑھی کو ہم اوپر سے مطلب صحیح کر سکتے ہیں، اور یہ جو کلمے مبارک ہوتی ہیں تو کلموں سے اکثر عموماً داڑھی کو باریک کیا جاتا ہے یا کچھ پتلا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب عموماً جہاں آپ دیکھیں تو ہر انسان کے سر پہ تقریباً گنج بن ہے، تو اس کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کوئی ایسا ہو کہ انسان اس سے بچ سکے گنج بن ہونے سے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ. داڑھی کے لیے یہ ہے کہ جیسے یہ ہڈی ہے نا، یہ ہڈی ٹھوڑی کی ہڈی، اس سے یہ گالوں پر یہ جمتی ہے، اور یہ کان پٹی سے لے کر اس کی حد ہے، یہاں سے کلمے اس کے اوپر کلمے ہوتی ہے. یہ دیکھو آنکھ کی بالکل سیدھ میں یہ ہڈی جا رہی ہے، یہ کان، یہ اس کے اوپر کلمے ہوتی ہے. یہ سارا جو حصہ جہاں گال کے جہاں بال جمتے قدرتی طور پر، یہ سب داڑھی ہے. اچھا اب اس سے جدا بعض بال ہوتے ہیں، جیسے یہ ابھرا ہوا حصہ ہے گال کا، یہ داڑھی سے جدا نظر آتے ہیں کہ یہ اس میں نہیں، یہ الگ سے رومیں اور اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو بعضوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے پھر چہرہ ویشیانہ لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے اگر ایسی پوزیشن ہے تو یہ گال پہ جو یہ اوپر اوپر بال آ گئے نا، ان کو صاف کر سکتے ہیں. اس کو بعض لوگ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک ہے، داڑھی کا حصہ بھی یہ صاف کر لیتے ہیں. یہ مطلب اچھا سر، مجھے ضرورت نہیں پڑتی ادھر شیو کرنے کی، کہ اتنے میرے نہیں ہیں، ہیں بھی تو یہ چند ایک، بہت لمبا بازو کا دوں لگتا ہے کہ یہ الگ تھلگ، تو میں کینچی سے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں، ورنہ وہ مطلب اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ وحشت والا حساب نہیں، بازوں کا وحشت والا حساب ہوتا ہے، عجیب عجیب سے لگتا ہے، بدے تو ان کو صاف کرنا چاہیے، اور تنفیر سے کہ لوگ نفرت کریں گن کھائیں اس سے بچنا چاہیے. اور کلمے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اب یہ یہاں باریک کرتے ہیں، اگر اس کے اس ہڈی کے اوپر جو بال ہیں یہ تو کلموں کے ہیں، ان کو کاٹیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے.
انہوں نے جو توجہ دلائی نا بابا، ایسا ہو رہا ہے آج کل نا، ہو رہا ہے، اور لوگ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ نیچے تک تھوڑا سے لے آتے ہیں باریک کرنے کے لیے، اور داڑھی کا اوپر کا جیسا جو داڑھی میں آتا ہے یہ اس کو بھی باریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتا نتیجہ یہ کہ یہ کلموں سے بالکل نیچے اتر آتے ہیں. یہ شاید کوئی فیشن چلا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اچھے خاصے مطلب ہمارے جو ہیں ان کو بھی شاید اس میں اتنی سمجھ نہیں پڑ رہی ہے، اور نیچے تک لے آتے ہیں کہ یہ باریک ہو جائے گی، تو یہ داڑھی شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب گمان ہی یہی ہے کہ یہ داڑھی کے بال بھی لے لیتے ہیں.
یہ ناظرین اگر یہاں رکھیں گے نا انگلی، دیکھو ابری ہوئی ہڈی نظر آئے گی، اسپیڈ بریکر کی طرح، یہ اسپیڈ بریکر ہے، اس کے اوپر زلفے ہیں، نیچے سے داڑھی ہے، تو اس کے اوپر کلمے ہیں نا جو داڑھی کے حد سے نکل گئے، تو ابھی ان کو اگر ان کو باریک کیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن جن کو زلفے رکھنی ہے نا ان کو یہ چھیڑنا نہیں ہے، زلفوں کی سنت ادا کرنی ہے، تو یہ بڑھیں گے تھوڑا یوں آ جائیں گے، آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ کے پھر یہ پیچھے چلے جائیں گے، یہ پھر کاٹنی ہے زلفے جب بھی پیچھے. بعض زلفے رکھنے والے بھی ہیں میں دیکھتا ہوں، خاص کر ہمارے ناتخوان جو ہوتے ہیں نا، بعض ان میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے، دیکھ لیں اپنے چیک کر لیں کہ یہ یہاں سے تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں، پھر اندر سے بھی لگتا ہے ہلکے کر لیتے ہیں، اور لگتی زلفے ہیں ان کو لگتی ہوں گی زلفے، حقیقت میں یہ زلفے نہیں ہوتی، یہ چیک کر لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے پاس جاتے ہوں گے وہ کر دیتا ہوگا، ان کی توجہ نہیں رہتی ہوگی، تو ادھر بالکل جس کو زلفے رکھنی ہے ادھر چھیڑنا ہی نہیں ہے، اس کو بڑھنے ہی دینا ہے، پھر جب بھی کاٹنا ہے تب بھی بالکل پیچھے سے کاٹنا ہے، بیچ بیچ میں سے بال کاٹیں گے پھر سنت ادا نہیں ہوگی پورے بال رکھنے کی، تو زلفے بنیں گی پورے بالوں سے. اور بھی سائیں بھائی سے کرتے ہوں گے بےچاروں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوگا.
اچھا یہ جو ہڈی ہوتی ہے کہ جب بچے کو گنجا کرتے ہیں تو یہ جو حصہ چمکتا ہے، اس طرح لگتا ہے تو چمکتا ہے نا، تو یہ جو نچلا حصہ ہے یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی کا ایریا ہے اور یہ سر کا ایریا ہے،
हाँ निचला हिस्सा तो मारते नहीं, उस तरह
मारते नहीं जी,
बाली नहीं है
जी,
तो दाढ़ी तो अपनी उम्र के हिसाब से अपने हिसाब से तशरीफ लाते
हैं। ये चमक वाला एरिया, इसमें कोई अरज नहीं। ये
मेरे सुनने से बहुत प्यारी बात की, दाढ़ी अपनी उम्र के हिसाब से ही आ जाती है, और जो दाढ़ी रखते हैं और इनको इनके कोई भी अजीज या घर वाले कहते कि अभी तेरी उम्र नहीं है दाढ़ी रखने की, तो उनसे मेरी दरखास्त है कि जब तक उम्र नहीं थी ना दाढ़ी रखने की, तो दाढ़ी इनकी आई नहीं थी। जब दाढ़ी आई है तो इसका मतलब उम्र हो गई है, तभी दाढ़ी निकल आई है।
ये भी एक फार्मूला बोल सकते हैं आप। अलबत्ता ये कि बालिग जब हो गया
जी
और दाढ़ी आई है, अब रख ले
रख ले।
बाजों को नहीं आती, जैसे खासकर इंडोनेशिया वगैरह में नहीं आती, आती है तो थोड़ी सी आती है। तो यहाँ भी यहाँ कोई कोई होता है जिसको बिल्कुल बाल निकलते नहीं है कहीं से भी दाढ़ी के, तो जब वो रखने ना रखने का सवाल ही नहीं है, बेचारी आई नहीं है, ये भी परेशान होते हैं, ये भी चाहते हैं कि दाढ़ी आ जाए। बांग्लादेश में भी बाजों को नहीं आती होगी, या छोटी आती है यहाँ से, जैसी जैसी अल्लाह ने दी है कबूल है। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा, सहाबी इब्ने सहाबी हजरत कैस बिन साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हुमा, ताबेई बुजुर्ग हजरत अहनब बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह, ताबेई बुजुर्ग हजरत काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हैं कि जिनको दाढ़ी कुदरती नहीं आई थी। अच्छा, जिसके इस सर के बाल का भी इन्होंने झड़ते हैं तो इसको गंज बोलते हैं। गंज का इलाज लिखा है बीमार आबिद मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है, उसमें पेज नंबर 36, और कई इलाज हैं। बाब वुजू, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल 41 टाइम यानी 41 बार पढ़कर सरसों या नारियल के तेल की बोतल पर दम कर लीजिए, एक बार दम कर लें। रोजाना सोते वक्त सर पर इस तेल की मालिश कीजिए, कुछ दिन मालिश करने से इंशा अल्लाहुल करीम सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दाढ़ी के बाल झड़ते हो तो उसके लिए भी ये अमल मुफीद है इंशा अल्लाह। जरूरतन उसी बोतल में दूसरा तेल भी मिलाते रहे, एक बार पढ़ना है। गंज दूर करने का एक अमल, जैतून शरीफ के तेल में शहद 1 चम्मच और पिसी हुई दार चीनी 1/2 चम्मच मिलाकर गंज पर लगाइए, कुछ अरसे मुसलसल इस्तेमाल करने से इंशा अल्लाहुल करीम नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि जब फजर के बाद सोने के बाद जब हम उठते हैं तो मुंह से बड़ी रोजा रखने के बाद तो जो स्मेल आती है, तो क्या अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो क्या इस सूरत में टूथपेस्ट एहतियात के साथ की जा सकती है?
टूथपेस्ट रोजे में ना की जाए, और स्मेल इतनी हो जाती है ना, अगर किसी की ज्यादा हो जाती है तो इसका पेट का इलाज करना चाहिए, वरना खैर मुंह बंद होता है इससे कुछ नहीं, स्मेल तो हो ही जाती है, तो कुल्लियां करने से भी चली जाएगी। मिसवाक कर लेंगे तो मदीना मदीना उठकर मिसवाक करना भी सुन्नत भी है। बोटियां फंसी या दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों में सही की बदबू होगी, सोते वक्त भी मिसवाक करना सुन्नत है, ये दांत को साफ करके सोए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सोशल मीडिया पर सवालात आए, खाना बनाते वक्त या सालन भूनते वक्त उसकी धांस हलक में चली जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा?
वही बात है कि वो खुद ब खुद जा रहा है, धुआं उड़ रहा है, उसका धांस उड़ रही है, इससे रोजा नहीं टूटेगा।
रोजे में नजला अगर गले में उतार लिया तो क्या रोजा टूट जाएगा?
जी नहीं, मुंह में रहते हुए अगर उतार लिया इससे रोजा नहीं टूटेगा।
हिचकी क्यों आती है और इसको रोकने का कोई वजीफा है?
ये बोलते हैं कि किसी ने याद किया हो तो हिचकी आती है, हालांकि ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं है, अवाम में बोलते हैं हिचकी आती हो तो वो कहीं कोई टोटका पढ़ा था मैंने कि कागज की थैली इसको फुलाएंगे तो ये चली जाएगी, इंशाल्लाह ट्राई कर लेना। मैंने कहीं पढ़ा था ये हिचकी का इलाज, घरेलू इलाज, एक रिसाला है, किताब है छोटी सी, سو ڈیڑھ سو صفحے کی مکتبۃ المدینہ کی، اس میں دو لونگ منہ میں ڈال کر ان کا رس چوسی ہے، انشاءاللہ اس کی فوراً بند ہو جائے گی. نمبر دو، تھوڑی سی ہلدی یا تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ پھانک لیجئے جیسا ٹیبلٹ اتارتے ہیں. نمبر تین، مولی یا گنے کا رس پی لیجئے، دیکھو مولی بدبودار ہوتی ہے، گنے کے رس پہ ہاتھ رکھیے. مولی پیے تو پھر ایسے ٹائم پر پیے کہ جب کوئی مسجد میں جانے کا ٹائم نہ ہو، نماز کا ٹائم نہ ہو، اور منہ اچھی طرح صاف کر کے پھر ذکر اذکار پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. گنے کا رس وہ جو خالص ہو، ورنہ یہ آج کل جو رس ملتا ہے گنے کا اپنے سامنے نکلوائے تب بھی دھوکہ باز ہوگا، وہ تو چور کی چودہ نظریں، وہ آپ کو بھول کھلا دے گا. بولو کہ بھلے پھیکا ہو مجھے تازہ چاہیے، ورنہ وہ سیکرین کے ذریعے کچھ لگا کے رکھتے ہیں شادی، اس سے ٹکرا کے رس نکلے گا میٹھا ہو جائے گا، تو میٹھا نہیں. جیسا بھی مجھے تو کوئی اچھا آدمی ہو دے دے گا آپ کو، پیسے زیادہ لے گا، برف بھی نہیں سادہ. نمبر چار، گاجر کو پیس کر سونگ لیجئے. پانچ، آم کے درخت کے پتے جلا کر دھونی لے لیجئے، لیکن یہ دھونی روزے میں نہیں لی جائے گی. نمبر چھ، اگر بچے کو بار بار ہچکی آ رہی ہو اور خود بخود بند نہ ہو تو تھوڑا سا شہد چٹا دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہچکی بند ہو جائے گی.
ہچکی جو ہے ہچکی، اس کے بارے میں بھی سائنسدان اب تک عاجز ہیں کہ اس کا سبب کیا، وجہ کیا ہے؟
اچھا ہچکی آتی کیوں ہے؟ یار لوگوں نے بتا دیا نا کہ وہ یاد کر رہا ہے سبب، اللہ پاک کرم فرما. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ یہ قسمت کیا چیز ہے؟ کیا قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہمیں ملے گا، یا پھر ہم اپنے اچھے کاموں سے، اپنے اچھے رویے سے، اپنے اچھے اخلاق سے اور اپنی محنت سے، اپنی اچھی باتوں سے کیا قسمت کی جو لکھی ہوئی لکیریں ہیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں؟
ایمان مفصل میں بل قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اچھی یا بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے. اور قسمت کے بارے میں بحث کرنے سے حضرت فاروق اعظم وغیرہ کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا. یہ قسمت کا ٹاپک بڑا نازک ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اس میں ہماری کسوٹی ہوتی ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ بات چیت جیسے دہریے ہوتے ہیں، اللہ کا نظر نہیں آتا، نہیں مانتے یہ لوگ، جو چیز نظر آتی ہے اس کو مانتے ہیں. حالانکہ آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جن چیزوں سے جو ایک قدرت نے ایک وہ رکھی ہے صلاحیت دیکھنے کی، وہ جس سے دیکھتے ہیں وہ چیز نظر نہیں آتی. اچھا، اور یہ مقناطیس جو ہے وہ قطب تارے کی طرف ہی گھومتا ہے. سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر گئے کہ یہ کیا ہے. یہ مقناطیس جو ہے جس کو بولتے ہیں انگلش میں میگنیٹ، یہ میگنیٹ قطب تارے کی طرف کیوں گھومتا ہے؟ سائنس آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکی کہ یہ کیوں گھومتا ہے، اس کی وجہ نہیں دریافت کر سکی. واٹ از سائنس؟ سائنس وہی ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہو، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو خیر، تو وہ قسمت کا معاملہ دوسرا ہے، اس کی باقاعدہ اقسام ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. اور ہم اپنی مطلب یعنی کہ کوششوں سے قسمت کہاں بدلنے جائیں گے، اس کی ہے تقسیم ہے قسمت کی. تو اس لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ ایسے سوالات اگر کرنے ہو نا تو کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھ کر آدمی تسلی سے سمجھ لے. اب جیسے یہاں ہم جواب دیں گے تو پھر بعضوں کو پھر وہ اور اشکالات پیدا ہوں گے، پھر ان کو بیچاروں کو کون سمجھائے گا. تو اس لیے پہلے میں نے وہ فرسٹ بات کر دی، بل قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ پاک کی طرف سے ہم ماننے والے ہیں. بہار شریعت میں اس کی کچھ تفصیل ہے، بہار شریعت میں جہاں تفصیل ہے پہلے حصے میں، اس کے نیچے حاشیے میں اور فتح رضویہ کے حساب سے بھی اچھی تفصیل دی ہوئی، چاہیں تو وہ پڑھ لیں. کچھ کفریہ کلمات کے بارے میں بھی تھوڑی بہت اس کی تفصیلات ہیں. لمبا ٹاپک ہے، نازک ٹاپک ہے، اور اس کو ایک دم سے سمجھانا جس کو وسوسے آتے ہوں تھوڑا مطلب یہ کام ہے جو ٹائم مانگتا ہے.
اچھا باہر شریعت یا کسی بھی کتاب میں اگر دیکھ رہا ہوں تو یہ لکھا ہوگا تقدیر کا بیان.
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ